اتوار 4 مارچ کے سیربین کے ساتھ میں ہوں جاوید سمرو، سننے والوں کو سلام پہنچے۔ پاکستان میں سینٹ کے انتخابات میں غیر متوقع نتائج، ووٹوں کی خرید و فروخت کے الزامات، چیئرمین کے لیے کیا ہوگا؟
محاذرہ ہی ہوگی، تینوں سیاسی جماعتیں سامنے آ رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی کوشش کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کے پاس پہلے بھی چیئرمین شپ تھی اور نون ظاہر ہے اس کی سب سے زیادہ میجورٹی ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے گزشتہ روز انتخابات کے بعد اب چیئرمین سینٹ کے لیے سیاسی رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اپنے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دے رہے ہیں اور انہیں چیئرمین بنانے کے لیے دیگر جماعتوں اور ارکان سے رابطے کر رہے ہیں۔ ادھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے سینٹ کے انتخابات میں آزاد حیثیت میں سینیٹروں کی ایک بڑی تعداد کامیاب ہوئی ہے۔ قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے ہارس ٹریڈنگ کے الزامات عائد کیے ہیں، جبکہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ 6 سینیٹروں کے گروپ کے دروازے تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے کھلے ہیں۔
ہم جمہوری لوگ ہیں، بات کریں گے، ہم کسی پارٹی کو کے لیے دروازے بند نہیں، ہم سب پارٹیوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں جو بلوچستان کی بہتر مفاد میں ہمارے ساتھ ہوں۔ نون لیگ کے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں اور
اہم سیاسی جماعت ہے اس ملک،
اس میں بالکل کسی کے لیے ہمارے دروازے بند نہیں ہیں۔
افغانستان کے انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے دارالحکومت کابل سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے 2 مشتبہ رہنماؤں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کیے جانے والوں میں سے ایک کا نام عمر ہے، جس پر الزام ہے کہ وہ کابل میں دولت اسلامیہ کے عسکری ونگ کے سربراہ ہیں، جبکہ دوسرے کا نام احسان اللہ ہے، جس پر گروپ کے لیے بھرتیاں کرنے کا الزام ہے۔ یہ دونوں افراد افغان باشندے ہیں جن کی ویڈیو میڈیا کو دکھائی گئی ہیں، جن میں وہ دولت اسلامیہ سے اپنے تعلق کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان مسعود جزیری نے کہا ہے کہ ایران اس وقت تک اپنے بیلسٹک میزائلوں کے بارے میں مذاکرات نہیں کرے گا جب تک امریکہ اور یورپ اپنے جوہری ہتھیار اور دور مار کرنے والے میزائل ختم نہیں کرتا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا میزائل پروگرام دفاعی نوعیت کا ہے اور ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 میں ہونے والے معاہدے کے ساتھ میزائل پروگرام کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اقوام متحدہ کے حکام کا کہنا ہے کہ مشرقی غوطہ کے محصور علاقے میں امدادی سامان لے جانے والا قافلہ آج بھی طے شدہ پروگرام کے تحت وہاں داخل نہیں ہو پائے گا۔ سارا حسن۔
آج 40 ٹرکوں کو امداد لے کر ڈوما میں داخل ہونا تھا، جو کہ اہم رہائشی علاقہ ہے۔ یہ پہلا امدادی قافلہ ہوگا جو گزشتہ ہفتے کے بعد سے وہاں موجود سینکڑوں ہزاروں افراد تک پہنچے گا۔ روس نے روزانہ 5 گھنٹوں کی جنگ بندی کا آغاز کیا ہے۔ مشرقی غوطہ سے اطلاعات ہیں کہ لوگوں نے حکومتی حامی فورسز کی پیش قدمیوں اور لڑائی میں شدت کی وجہ سے وہاں سے نقل مکانی تیز کر دی ہے۔
مصر میں ایک اور صحافی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق خیری رمضان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام کے دوران ایک پولیس افسر کو پریشان کیا تھا۔ انہیں تفتیش کاروں نے تفتیش کے لیے قاہرہ بلایا ہے کیونکہ انہوں نے ایک پولیس افسر کی اہلیہ کا ایک پیغام نشر کیا جس میں مالی دشواریوں کی بات کی گئی تھی۔ گزشتہ روز 2 مختلف صحافیوں کو جعلی خبریں چلانے یا پھیلانے کے الزام میں گرفتار کر کے انہیں ریمانڈ بھی کیا گیا۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے سینٹر لیفٹ کی جماعت سوشل ڈیموکریٹس کو کنزرویٹو کی مخلوط حکومت میں شامل ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ اس کے بعد ملک میں کئی ماہ سے جاری سیاسی تعطل کے ختم ہونے کا امکان ہے۔ سوشل ڈیموکریٹس پارٹی کے ممبران اس معاہدے کی توثیق کر رہے ہیں جس کے بعد اینگلا مرکل کے لیے 4th بار چانسلر بننے کے مواقع روشن ہو جائیں گے۔ سری لنکا کی حکومت نے ایک اعلیٰ پولیس افسر کو حکم دیا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے مشرقی شہر امپارا میں مسلمانوں پر حملوں کی آزاد تحقیقات کریں۔ جاری کیے جانے والے ایک بیان میں وزارت قانون کا کہنا ہے کہ اسے کئی شکایات موصول ہوئی ہیں کہ واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے غفلت برتی تھی۔ مسلمانوں پر حملوں کے واقعے میں کئی افراد زخمی ہوئے تھے اور مسلمانوں کی کئی دکانوں اور مساجد کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اٹلی میں امیگریشن اور بے روزگاری کے مسائل پر چلائی جانے والی انتخابی مہم کے بعد آج عام انتخابات میں لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ان انتخابات میں توقع ہے کہ 3 اہم گروپس غالب رہیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ان جماعتوں میں 5-star پارٹی، ڈیموکریٹک پارٹی اور نیشنلسٹ پارٹی شامل ہیں۔ اور فیس بک اپنی ایپ میں ایک اور بڑی تبدیلی کرنے پر غور کر رہا ہے، جس کے لیے ابتدائی تجربات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ تہمینہ قریشی۔
فیس بک اپنی ایپ میں صارفین کے لیے آڈیو ریکارڈنگ کے آپشن کو شامل کرنے کے لیے تجربات کر رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ادارے ٹیک کرنچ کی رپورٹ کے مطابق فیس بک کی جانب سے ابتدائی طور پر اس فیچر تک محدود صارفین کو رسائی دی گئی ہے جو اسے استعمال کر رہے ہیں، لیکن امکان ہے کہ بھارت کے بعد امریکہ اور یورپی ممالک کے صارفین کو بھی اس تک رسائی دے دی جائے گی۔ توقع ہے کہ آڈیو ریکارڈنگ کو شیئر کرنے کا فیچر متعارف کرائے جانے کے بعد فیس بک کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ آڈیو کا آپشن پہلے سے موجود اسٹیٹس کے آپشن میں شامل کیا جائے گا، جہاں ویڈیو، تصویر اور اسٹیٹس اپ ڈیٹ کرنے کے دیگر آپشنز موجود ہیں۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
سیر بین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کی تازہ ترین صورتحال سیربین میں ذرا دیر میں آنے کو ہے، لیکن آغاز کرتے ہیں پاکستان میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات سے۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں کسی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہو سکی۔ اس تناظر میں سینٹ میں چیئرمین کے انتخابات کے لیے آزاد حیثیت سے کامیاب ہونے والے امیدواروں کے علاوہ چھوٹی جماعتوں کے سینیٹروں کا کردار انتہائی اہم ہوگا۔ ماضی کے مقابلے میں سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے مقابلے میں بلوچستان سے آزاد حیثیت سے سینیٹروں کی ایک بڑی تعداد کامیاب ہوئی ہے۔ قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے اس مناسبت سے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
اکثریت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے سینٹ میں چیئرمین کے عہدے کے اصول کے لیے نواز لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے کسی کے لیے بھی آزاد امیدواروں کے ساتھ ساتھ چھوٹی جماعتوں کے سینیٹروں کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بلوچستان سے آزاد حیثیت سے کامیاب ہونے والے 6 سینیٹروں کا کردار بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبد القدوس بزنجو کا ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آزاد گروپ کے سینیٹروں کے دروازے سب سے ملاقات کے لیے کھلے ہیں۔
ہم جمہوری لوگ ہیں، بات کریں گے، کسی کے لیے ہمارے دروازے بند نہیں ہیں، لیکن ہماری ٹیم کی انشاءاللہ یہی کوشش ہوگی کہ جو بلوچستان کی بہتر مفاد میں آئے گا ہم اس میں ان کے ساتھ دیں گے۔
بلوچستان اسمبلی میں نون لیگ سب سے بڑی جماعت ہے۔ پارٹی کے 17 سے زائد اراکین بلوچستان اسمبلی کی پارٹی قیادت سے انحراف کے باعث نون لیگ سینٹ کے انتخابات میں بلوچستان میں ناکامی سے دوچار رہی۔ اسی طرح خیبر پشتونخوا میں تحریک انصاف کو اکثریت کے باوجود پارٹی کے اراکین کی تعداد کے لحاظ سے نشستیں نہیں مل سکیں۔ بلوچستان میں نون لیگ میں انحراف کی وجہ سے پہلی مرتبہ آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد کامیاب ہوئی۔ اس حوالے سے بلوچستان اسمبلی میں دوسری بڑی جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما سینیٹر عثمان کاکڑ کا کہنا ہے،
عدم اعتماد کے نام پہ زور، دھمکیوں، لالچ، ڈنڈے کے زور پر، سازش کے طور پر جو ہمارے حکومت کو ختم کر دیا گیا، ایک ڈیموکریٹک حکومت کو جو ہے اس دن کے لیے، جس کے نتیجے میں یہاں پر کم سے کم 1.5 ارب روپے سے زیادہ جو ہیں اس الیکشن پہ جو ہیں ہمارے مخالفین نے لگا لیا ہے۔
بلوچستان سے آزاد حیثیت سے جو سینیٹر کامیاب ہوئے ہیں ان میں سے بعض بڑے سرمایہ دار ہیں۔ اسی طرح بعض دیگر کے نہ صرف سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے قریبی تعلق ہے بلکہ وہ بلوچستان کے حوالے سے مختلف فورمز پر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کی ترجمانی بھی مؤثر انداز سے کرتے رہے ہیں۔ تاہم بلوچستان سے آزاد حیثیت سے کامیاب ہونے والے نو منتخب سینیٹر احمد خان نے سینٹ کے انتخابات میں پیسے لگانے کے الزامات کو سختی سے مسترد کیا۔
یار آج ٹریڈنگ کی جو باتیں صرف باتوں تک ہیں، ٹھیک ہے، اب جس طرح میرا تعلق ہے، میرے ساتھ اس ٹائم بلوچستان کے مور دین 25,000 لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جنرل الیکشن نہیں لڑ رہا تو میں سیاست میں نہیں ہوں۔
دوسری جانب پیپلز پارٹی نے بلوچستان سے آزاد حیثیت سے کامیاب ہونے والے سینیٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے رابطوں کا آغاز کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر قیوم سومرو اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی پر مشتمل ایک وفد نے اس سلسلے میں کوئٹہ کا خصوصی دورہ کیا۔ انہوں نے یہاں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور آزاد سینیٹروں سے ملاقاتیں بھی کیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور صوبہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے ہونے والے انتخابات میں حکمران جماعت تحریک انصاف کو اکثریت کے باوجود ایک نشست پر شکست کا سامنا رہا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس انتخابات میں غیر متوقع طور پر کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے. پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 11 نشستوں پر امیدواروں کے مابین کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آیا. خیبر پختونخوا اسمبلی کے 7 جنرل نشستوں پر تحریک انصاف کی 3، جمعیت علماء اسلام فے، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نون کے 1-1 امیدوار نے کامیابی حاصل کی، جبکہ خواتین کی 2 مخصوص نشستوں پر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوئے. اس الیکشن میں سب سے بڑا اپسیٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھنے میں آیا، جن کی صوبائی اسمبلی میں کل اراکین کی تعداد 6 ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے 2 امیدوار کامیاب ہوئے، جن میں 1 امیدوار بہرمن خان تنگی نے جنرل نشست پر کامیابی حاصل کی، جبکہ دوسری امیدوار روبینہ خالد نے خواتین کی مخصوص نشست پر کامیابی حاصل کی. اس طرح حکمران جماعت تحریک انصاف کی امیدوار کو 1 جنرل نشست پر شکست کا سامنا رہا، اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے حمایت یافتہ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر امیدوار اور جی او آئی سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس نے محض 4 ووٹ حاصل کیے. اس انتخابات میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک دوسرے پر ہارس ٹریڈنگ کے سنگین الزامات لگاتے رہے ہیں. تاہم ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق سب سے زیادہ خرید و فروخت خیبر پختونخوا میں دیکھنے میں آئی، جہاں تقریباً تمام جماعتوں کے ممبران نے وفاداریاں تبدیل کر کے اپنی مرضی کے امیدواروں کو ووٹ دیے. سینٹ کے انتخابات پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافیوں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے تقریباً 15-20 ارکان نے پارٹی سے بغاوت کرتے ہوئے گروپ کی شکل میں اپنی مرضی کے امیدوار کو ووٹ دیے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے 1 امیدوار نے اپنی ہی جماعت کے بعض ایم پی اوز کو مبینہ طور پر پیسے دیے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے، لیکن اس کے باوجود انہیں انتخابات میں شکست کا سامنا رہا. اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے ممبران پر بھی اپنے پارٹی کی امیدواروں کو ووٹ نہ دینے کے الزامات لگائے گئے ہیں. حالیہ انتخابات میں بعض اہم سیاسی جماعتوں کی طرف سے 1 دوسرے کے امیدواروں کو ووٹ دینے کے وعدے بھی کیے گئے تھے، لیکن نتائج سے بظاہر لگتا ہے کہ پیسے کی ریل پیل ہاوی رہی اور ووٹروں نے پارٹی وفاداری سے زیادہ پیسے کو ترجیح دی. خیال رہے کہ پاکستان میں ہر مرتبہ سینٹ کے انتخابات میں بھاری ہارس ٹریڈنگ اور ممبران کے خرید و فروخت کے الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن حکومتی ادارے اس کے روک تھام میں ناکام رہے ہیں. رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور.
اور پاکستان میں سینٹ کے انتخابات کے غیر متوقع نتائج کے تجزیے کے لیے میں نے بات کی سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ سے، اور پہلے پوچھا کہ ان نتائج کی وجہ وہ کیا سمجھتے ہیں.
جی، اصل میں دنیا میں جب سے الیکشن شروع ہوا ہے نا، تو الیکشن آج بھی مقبول ہے دنیا بھر میں. اس کی شاید وجہ ان کے اندر سنسنی خیزی اور ہر دفعہ الٹ پلٹ اور حیران کن نتائج ہونا ہے. تو پاکستان میں 1985 سے تو میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوں، ہر دفعہ اسی طرح کے حیران کن ریزلٹس آتے ہیں. آپ اس کو چمتکار کہہ لیں، ہارس ٹریڈنگ کہہ لیں، لوگوں کو یہ موقع کہ وہ اپنی ناراضگیاں یا اپنی کسی سے دوستیاں نبھائیں، یہ اس کا موقع آتا ہے ہر سینٹ الیکشن میں، اور اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا ہے. اور کہیں یہ چمتکار نظر آئے گی، کہیں لوگوں کی ایسے نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنے اس امیدوار کو جو انہیں الاٹ کیا گیا انہیں پسند نہیں آیا، کسی جگہ انہوں نے اپنی پریفرنس چینج کی. تو یہ ہر سینٹ الیکشن میں ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے میں 6 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی، لیکن ان کے 2 سینیٹر کیسے منتخب ہو گئے، اور تیسرے پہ بھی ان کا کچھ جائز دعویٰ ہے کہ ان کا 1 ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے جس پہ صرف 0-1 لکھا تھا اور انہیں 1 لکھنا چاہیے تھا، حالانکہ یہ ایک ہی چیز ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ بہت منورنگ ہوتی ہے، لیکن یہ چلن ہے. یہ کوتاہی کہہ لیں، یہ ایک روایت کہہ لیں، بری روایت کہہ لیں، یہ موجود ہے.
اس دوران یہ الزامات بھی سامنے آتے ہیں کہ جی بہت پیسے کا استعمال ہوا ہے، تو لیکن کوئی ثبوت سامنے نہیں آتا کہ کبھی پیسہ اگر چلا بھی ہے تو وہ کوئی سامنے نہیں لاتا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟
سنو صاحب، دیکھیں دنیا میں کہیں بھی الیکشن ابھی مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ کہیں بھی نہیں ہے. میں خود امریکہ میں بھی میں نے دیکھا کہ وہاں بھی جو لوکل الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح لوگ لاریوں میں بھر کے لے کے جاتے ہیں، اور صدر بش کے جو بھائی تھے وہ گورنر تھے تو ٹیکسس کے لوگ وہاں لے جائے جاتے تھے تاکہ وہاں وہ محفوظ رہیں. تو یہاں بھی اس طرح کا رواج ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے. لیکن مانتے اس لیے نہیں ہے کہ یہ 2
فریقوں کے درمیان ہوتا ہے، خفیہ معاہدہ ہوتا ہے، بعض اوقات طلاقیں تک جو ہے وہ معاہدے میں لکھی جاتی ہیں، بعض اوقات قرآن پہ حلف لیا جاتا ہے، پھر پیسے دیے جاتے ہیں، اور دونوں فریق جو ہیں وہ اس معاہدے کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک نے پیسے لیے ہوتے ہیں اور دوسرا جیت جاتا ہے. تو اس لیے ابھی تک اس سے راز سے پردہ نہیں اٹھا، لیکن وقت آئے گا کہ آہستہ
آہستہ اس راز سے بھی پردہ اٹھے گا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو بعض سیاسی جماعتیں ہیں جو ہائی مورل گراؤنڈ لیتی ہیں یا جو کہتی ہیں کہ جی سیاست میں پیسے کا اور اس طرح کے جو روایات ہیں ان کو روکنا چاہیے، اس دفعہ ان کے بھی بعض لوگوں نے اس سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، تو یہ جو اخلاقی طور پر زیادہ اہم اپنے آپ کو پیش کیا جانا ہوتا ہے سیاست میں، یہ کہاں تک درست ہے؟
ناخلت جیتنے میں تو کوئی اخلاقیات جو ہے نا وہ حائل نہیں کی جاتی. ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں حتیٰ کے ادارے بھی جو ہے جب جیت کا معاملہ آتا ہے تو سب کچھ ہی جو ہے ساری اخلاقی حدود قانونی حدود لوگ پھلانگ جاتے ہیں کہ تاکہ اپنے حریف کو شکست دیں اور خود فتح حاصل کریں. تو یہ ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ فتح اور شکست کے درمیان بہت بڑا ایک گیپ ہوتا ہے کیونکہ باقی دنیا میں نے دیکھا ہے فتح اور شکست وہ اتنی میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے آپ اگر ایک دفعہ ہار گئے اگلی دفعہ جیت جائیں گے، لیکن ہمارے یہاں اس میں بہت فرق ہے. جو ہار جاتا ہے وہ بےچارا کہیں کا نہیں رہتا، اور جو فتح یاب ہوتا ہے وہ سینیٹر بھی ہوتا ہے، اس کو عہدہ بھی مل جاتا ہے، تنخواہ بھی ملنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے کام بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جتنا بڑا گیپ موجود ہے یہ خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب جو لوگ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں امریکہ میں برطانیہ میں، میں نے دیکھا ہے کہ جو سینیٹر منتخب ہو سکتے ہیں یا جو کاؤنسلر منتخب ہو سکتے ہیں اگر وہ نہ بھی ہو تو ان کے ساتھ سلوک اس جیسے ہی ہوتا ہے جتنا کہ کاؤنسلر کے ساتھ ہوتا ہے یا سینیٹر کے ساتھ ہوتا ہے.
اچھا آنے والے دنوں میں کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ اب سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب بہت اہم ہوگا، تو کس طرح کی
اس پہ بڑی محاذرائی ہوگی؟ جی بڑی کشمکش ہوگی. تینوں سیاسی جماعتیں لنگوٹ کس کر سامنے آ گئی ہیں. پی ٹی آئی بھی کوشش کر رہی ہے کہ بلوچستان کے آزاد ارکان کو ملا کے، کچھ چھوٹی جماعتوں کو ملا کے سامنے آئے. پیپلز پارٹی ظاہر ہے ان کے پاس پہلے بھی چیئرمین شپ تھی، رضا ربانی بڑے قابل قبول ہیں سب کے لیے، وہ ان کو سامنے لا سکتے ہیں. اگر ان کو سامنے نہ لائے تو وہ کوئی حیران کن کوئی ڈارک ہارس بھی لا سکتے ہیں. اور اسی طرح نون ظاہر ہے اس کی سب سے زیادہ میجورٹی ہے، جے یو آئی بھی اس کی اتحادی ہے اور پی کے ایم پی بھی اس کی اتحادی ہے. تو یہ سارے ملا کے اور کچھ آزاد اراکین ملا کے وہ بھی اپنا بندہ لا سکتے ہیں. تو یہ ساری اس وقت
کچھ واضح نہیں ہے آپ کے بکوں
نہیں، ابھی واضح نہیں ہے. ظاہر ہے نون کی اکثریت ہے لیکن اگر ان کے خلاف ہو جائیں تو پھر وہ نہیں جا سکیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوں گی، کوئی اتحاد بنیں گے، کولیشن بنیں گی. میری دعا تو یہ ہے کہ کوئی جمہوری شخص ہو.
اچھا یہ بتائیں کہ دو نتائج بڑے ڈسکس ہو رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر. ایک ہے جو پیپلز پارٹی کی کولہی خاتون ہندو کولہی تھرپارکر سے آئی ہیں، اور ایک ہیں مولانا سمیع الحق جو کہ جن کو عمران خان کی فل سپورٹ تھی، ان کے مدرسے کو بھی سپورٹ تھی لیکن وہ ہار گئے ہیں. تو ان دو نتائج پر آپ کی کیا رائے؟
جی دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو اس خاتون کو ٹکٹ دے کے ثابت کیا ہے کہ اب بھی پیپلز پارٹی دور زوال میں بھی کچھ نظریاتی اصولوں کو مد نظر رکھتی ہے. اور انہوں نے جو اقلیتی مسٹر ڈین کو جو ٹکٹ دیا ہے یہ بھی ان کی اس چیز کی دلالت کرتی ہے. تو یہ تو اس کی انہیں داد دینی چاہیے. اور دوسرا مولانا سمیع الحق صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا عبدالحق کے ساتھ جاتے ہیں، ان کا مدرسہ بہت بڑا ہے اور افغانستان تک اس کا اثر پھیلا ہوا ہے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ سیاسی طور پر وہ اپنی حیثیت روز بروز کم کرتے جا رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ وہ بڑی مؤثر سیاسی آواز ہوتے تھے، ان کا گروپ بڑا طاقتور ہوتا تھا، کئی ایم این اے ہوتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ نشہرے تک ان کی جو ہے وہ محدود ہو گئے ہیں ان کی مقبولیت. اور اس میں بھی ظاہر ہے پی ٹی آئی نے انہیں ووٹ نہیں دیا. کہا جا رہا ہے کہ 17 جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے پارٹی کی ہدایت کی خلاف ورزی کی ہے، جیسے کہ نون لیگ کے کئی اراکین نے یا پنجاب میں چودھری صبر کو ووٹ دیا ہے اور انہوں نے فائزہ بخاری کو ووٹ نہیں دیا. تو یہ اس طرح کی جو الٹ پلٹ ہے، یہ جو اپسیٹس ہیں، یہ اراکین کی پسندیدگی کی وجہ کہہ لیں، چمتکار کی وجہ کہہ لیں، اس کی وجہ سے کئی جگہ دیکھنے میں آئی.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائے، جن سے ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سندھ کے ریگستانی علاقے نگر پارکر سے تعلق رکھنے والی پسماندہ کولہی برادری کی ایک خاتون کرشنا کماری ملک کے پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے لیے منتخب ہو گئی ہیں. انہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ کی سیٹ کے لیے ٹکٹ دیا تھا. حیدرآباد سے صحافی علی حسن نے کرشنا کماری سے ٹیلی فون پر بات کی اور یہ رپورٹ بھیجی.
کرشنا کماری نگر پارکر کے دور دراز علاقے میں رہائش رکھنے والی کولی برادری سے تعلق رکھتی ہیں. اس برادری کی بہت بڑی تعداد غربت کا شکار ہے، وسائل سے محروم ہے. کرشنا کماری بہرحال سوشلوجی میں پوسٹ گریجویٹ ہیں اور سماجی کاموں میں دلچسپی رکھتی ہیں. سینٹ کی رکن منتخب ہونے پر ان کا کہنا تھا،
خوشی اتنی ہوئی کہ میں ورڈ میں نہیں بتا سکتی ہوں. بالکل کبھی میں نے سوچا نہیں تھا، یہ تھا کہ میں ایجوکیشن میں نے حاصل کی، میں یہ تھا کہ میں کہیں اچھی جاب کر سکتی ہوں یا الیکشن یہ پولیٹکس میں آنے کا تھا، لیکن یہ ایک ایم پی اے تک یا موقع ملا تھا میں ایم پی اے کی سیٹ پہ آؤں گی یا یہ تھوڑا سوچا تھا، لیکن سینٹ تک یہ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا. آپ ایک خواب لگ رہا ہے مجھے، ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں ایک سینیٹر بن چکی ہوں.
ان کے ناخواندہ والدین تو اپنی برادری والوں کو یہی کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو اسلام آباد میں ملازمت مل گئی ہے.
بہت زیادہ خوش ہے اور ان کو یہ نہیں پتا کہ سینیٹر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے ان کو صرف یہ پتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں ان کو، یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو بڑی جاب مل گئی ہے، بڑی نوکری مل گئی ہے، اسلام آباد میں وہ چلی جائے گی اور اس طرح کی، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں گورنمنٹ اور وہاں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں.
کرشنا کا کہنا ہے کہ انہیں اب بڑا مؤثر پلیٹ فارم حاصل ہوگا جہاں سے وہ عوام کی خدمت کر سکیں گی.
پہلے تو اس طرح وہ ہاتھ میں نہیں تھا، ابھی ایک مجھے پلیٹ فارم بڑا اچھا ملا ہے تو اس کی اپنی کمیونٹی کے لیے کروں گی، خواتین کے لیے، اسپیشلی خواتین کے لیے، ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے. اور میں کیونکہ میں ایک وومن کی جنرل سیٹ پہ آئی ہوں تو میں تو آل اوور جو
کولی ہوں یا بھیل یا میگوار یا اوڈ، ان برادریوں میں والدین میں اتنی سکت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلا سکیں. بیٹی کو تعلیم دلانا تو ایک طرح سے انہونی سی بات لگتی ہے. کرشنا کی خواہش ضرور تھی کہ وہ اپنی سماجی کاموں کے باعث صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑ سکیں گی.
وہ اس لیے کہ میں اپنی کمیونٹی میں کام کرتی ہوں، کمیونٹی بہت میرے ساتھ ہے اور ان کے حقوق کے لیے تھوڑا آگے تو نکلنا تھا، تو یہ سوچ رہی تھی کہ ایم سی اے تک تو میں ٹرائی کروں گی موقع ملا تو. تالکا نگر پارک میں تقریباً 80% کولی کمیونٹی وہ ساری ہماری ساتھ ہی ہے. میں مجھے وہ انوائٹ کرتے رہتے ہیں اور مختلف گاؤں میں وزٹ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، اندازہ مجھے ہوتا ہے کہ میں کتنی کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے.
میں نے ان سے سوال کیا کہ سینٹ میں بیٹھ کر وہ عوام کے لیے کس طرح کام کریں گی. ان کا جواب تھا،
وہ لیجسلیشن کا ان کا کام ہوتا ہے،
تو وہ عوام کے لیے تو کام نہیں کرتی ہے، وہ تو صوبوں کے لیے کام کرتی ہے.
بالکل نہیں کرتی ہے، لیکن ایک پلیٹ فارم ملا ہے تو اس کے تحت میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر سکوں گی.
کرشنا کماری کا انتخاب کئی لحاظ سے وسائل اور آواز سے محروم غیر مسلمان برادریوں کے لیے ایک نئی صبح کا امید افزا پیغام ہے. نو منتخب سینیٹر کرشنا کماری کے ٹیلی فون میں رنگ ٹون اس طرح کی ہے.
یہ تھی حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ، جو کہ کرشنا کماری کے بات چیت اور ان کے رنگ ٹون پہ ختم ہوئی. سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر کئی اور موضوعات آئیں گے جو آپ تفصیلاً سن سکیں گے، لیکن ہماری ویب سائٹ پر اس وقت جو ایک اچھا تجزیہ اور ایک اچھی رپورٹ موجود ہے وہ یہ ہے کہ کیا مغل بادشاہ اورنگزیب واقعی ہندوؤں سے نفرت کرتے تھے. اس بارے میں بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ وہ غیر مقبول تھے ہندو آبادی میں ہندوستان کی، لیکن بعض دیگر مورخین اس سے ذرا مختلف رائے دیتے ہیں. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آئیے، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اورنگزیب وہ مغل بادشاہ تھا جس نے اپنے بھائی دارا شکوہ کو قتل کیا تھا اور اپنے باپ شاہ جہاں کو 7 سال سے زائد عرصے تک قید میں بند رکھا۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ یہ رپورٹ پڑھنا چاہیں اور مغل بادشاہ کے بارے میں مزید جاننا چاہیں اور ان کی مقبولیت اور نامقبولیت کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے، جہاں ریحان فضل کا یہ آرٹیکل موجود ہے۔ سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ،
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول،
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی، عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا، ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد،
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں، عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی،
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد،
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے، ریاض مسرور بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی ہیں سبا ناز۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ سری لنکا کے لیے 15 رکنی ویمن اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، ٹیم کی قیادت بسما معروف کریں گی۔ آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ راؤنڈ 2 میں دونوں ملکوں کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے اور 3 T20 انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی۔ ون ڈے سیریز کا پہلا میچ دمبولا میں 20 مارچ کو کھیلا جائے گا، جس کے بعد 3 T20 میچوں پر مشتمل سیریز کا آغاز کولمبو میں 28 مارچ سے ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ میں آج کا واحد میچ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کراچی کنگز کی ٹیم اب تک 4 میں سے 3 میچ جیت کر 7 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ اسلام آباد نے اب تک 4 میں سے 2 میچ جیتے ہیں اور 4 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے۔ کراچی کنگز کو آج کے میچ میں شاہد آفریدی کی خدمات حاصل نہیں ہیں، وہ گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ جنوبی افریقہ کو آسٹریلیا کے خلاف ڈربن میں ہونے والا پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے 417 رنز کا ہدف ملا ہے۔ آج کھیل کے چوتھے دن جنوبی افریقہ نے چائے کے وقفے تک دوسری اننگز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 167 رنز بنائے تھے۔ میکسیکن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا ٹائٹل ارجنٹینا کے خوان مارٹن ڈیل پوٹرو نے جیت لیا ہے۔ فائنل میں انہوں نے جنوبی افریقہ کے کیون اینڈرسن کو سٹریٹ سیٹس میں 6-4 اور 6-4 سے شکست دی، یہ ان کے کیریئر کا 21واں ٹائٹل ہے۔ برٹش پروفیشنل باکسر کیل بروک نے بیلاروس کے سرگے رابچنکوف کو لائٹ مڈل ویٹ فائٹ میں شکست دے دی، یہ آئی بی ایف ویلٹر ویٹ ٹائٹل ہارنے کے بعد رنگ میں ان کی پہلی فائٹ تھی۔ اولمپک چیمپئن موفارا نے میراتھن مقابلوں کی تیاری کے لیے لندن میں ہونے والی 13 میل طویل بگ ہاف ریس جیت لی ہے۔ دوڑ میں کینیا کے ڈینیل وانجیرو دوسرے نمبر پر رہے۔ یو کے ایتھلیٹ راجر بینسٹر 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں، وہ 1954 میں 1 میل کا فاصلہ 4 منٹ میں طے کرنے والے پہلے ایتھلیٹ تھے۔ ویلش اوپن سنوکر میں سکاٹش پلیئر جان ہگنز نے گیری ولسن کو 2 کے مقابلے میں 6 فریم سے ہرا کر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز۔ پاکستانی ہدایت کار عدنان سرور کی نئی فلم ریلیز ہونے والی ہے، ان سے ایک گفتگو سیربین میں آیا چاہتی ہے، اور ساتھ ہی وہ ست اللہ خان کی بات سے بات بھی آپ ذرا دیر میں سماعت کر سکیں گے، لیکن یہاں پروگرام کے نصف حصے مکمل ہونے پر سماعت کیجیے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
پاکستان میں سینٹ کے گزشتہ روز انتخابات کے بعد اب چیئرمین سینٹ کے لیے سیاسی رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کے الزامات عائد اور مسترد کیے جانے کے بعد آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے سینیٹر سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے انٹیلیجنس حکام نے دارالحکومت کابل سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے 2 مشتبہ رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ شامی حکومت کی حامی فورسز محصور زدہ علاقے مشرقی غوطہ میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے کے کچھ حصے میں داخل ہو گئی ہیں، جبکہ اقوام متحدہ نے اسی اسی علاقے میں آج امدادی سامان پہنچانے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ جرمنی میں مخلوط حکومت بنانے کے معاہدے کے بعد سیاسی بحران ختم ہونے کے امکانات اور اینگلا مرکل کے لیے چوتھی بار چانسلر بننے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ اور جنوبی کوریا کی وزارت خزانہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ملک میں گرتی ہوئی شرح پیدائش کو بڑھانے کے لیے نئے اور تیز اقدامات کرے گی۔
عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ اب وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ریڈیو کالم بات سے بات کا۔
کہانی کچھ یوں ہے کہ خیبر ایجنسی کا ایک ٹرک ڈرائیور ڈیورنڈ لائن کے آر پار منشیات کے کاروبار سے منسلک تھا کہ بلی کے بھاگوں چھیکا ٹوٹا اور افغانستان میں سوویت یونین گھس آیا۔ سی آئی اے کو حاجت ہوئی مجاہدین کو اسلحہ پہنچانے کی، لہٰذا واقفان حال اسمگلرز کی بن آئی۔ ہمارے ہیرو نے افغان مجاہدین کو اسلحہ پہنچایا اور واپسی پہ خالی ٹرکوں میں منشیات لانے لگا۔ اتنی منشیات کہ 80 کی دہائی میں بیلجیم میں اس کی 6.5 ٹن حشیش پکڑی گئی۔ یوں اس جنگ میں پارٹنر ہو کے ہمارا ہیرو بھی ارب پتی ہو گیا اور اس نے لنڈی کوتل میں ایک محل بنا لیا۔ جب پیسے آئے تو سیاست کو بھی جی للچایا اور پھر ہمارا ہیرو اسمگلنگ کے کئی پرچے کٹنے کے باوجود 1990 میں اسلامی جمہوری اتحاد کے امیدوار کے طور پہ فاٹا سے قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا اور افغانستان میں صلح جوئی کے لیے قبائلی عمائدین کے سرکاری وفد میں بھی شامل ہوا۔ اس دوران ہمارے ہیرو نے منشیات کی اسمگلنگ کے مقدمات میں امریکہ کو رضاکارانہ گرفتاری دے دی اور وہ 3.5 برس جیل میں گزار کے 1999 میں اسلام آباد پہنچا۔ اس کا ایک قول 90 کی دہائی کے اخبارات میں بڑی چمک دمک سے شائع ہوا، میں چاہوں تو پوری اسمبلی خرید لوں۔ ہمارے ہیرو کا نام ہے حاجی ایوب آفریدی۔ ڈیرہ اسماعیل خان والے گلزار فیملی کے فلاحی و خیراتی کاموں سے اچھے سے واقف ہیں۔ خدا نے پراپرٹی، لینڈ ڈویلپنگ، سرمایہ کاری اور گیس ڈسٹریبیوشن وغیرہ کے کام میں خاصی برکت ڈالی اور اثر و رسوخ بھی دو چند ہوا۔ گلزار احمد خان کا طبعی جھکاؤ پیپلز پارٹی کی جانب رہا۔ بی بی شہید جب بھی حزب اختلاف میں ہوتیں اور لاہور آتیں تو ان کا قیام گلزار ہاؤس میں رہتا۔ چنانچہ 1994 میں گلزار احمد خان اور پھر ان کے صاحبزادے وقار احمد خان اور پھر عمار احمد خان سینیٹر بنے۔ 2003 میں جب گلزار احمد خان دوسری بار سینیٹر بنے تو خیبر پختونخوا اسمبلی سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار تھے۔ گلزار احمد خان کے بھائی مختار احمد خان بھی سینیٹر رہے اور پھر سینیٹر بننا ایک آرٹ ہو گیا۔ کیا یہ آرٹ نہیں کہ پنجاب اسمبلی میں سینیٹر بننے کے لیے 40 سے زائد ووٹ درکار ہوں، تحریک انصاف کے اسمبلی میں 30 ارکان ہوں اور اس کے امیدوار چودھری محمد سرور 44 ووٹ لے کے سینیٹر بن جائیں اور اس چمتکاری پہ عمران خان سے مبارکباد بھی وصول کریں اور پھر عمران خان یہ بیان بھی دیں کہ آصف زرداری نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان کو خریدنے کے لیے نیلام گھر کھول دیا۔ کیا یہی ہے جمہوریت؟ شاید اسی لیے خان صاحب نے سینٹ انتخابات میں بطور رکن قومی اسمبلی اپنا ووٹ بھی ضائع کرنے سے بچا لیا۔ آرٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخوا اسمبلی میں 6 ارکان ہیں، اتنی تعداد سے ایک سینیٹر کا منتخب ہونا بھی ناممکن، مگر پیپلز پارٹی اس ناممکنیت میں سے بھی 2 سینیٹ نشستیں اڑا لے گئی اور عمران خان اپنی ہی پارٹی کے 20 سے 25 ارکان کے ووٹ پہ نقد ڈاکہ پڑتا دیکھتے رہ گئے۔ خود خان صاحب کے حمایت یافتہ امیدوار مولانا سمیع الحق کو تحریک انصاف کے صرف 3 ارکان نے اپنے ووٹ کے قابل سمجھا۔ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ کیا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا آرٹ نہیں کہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہونے کے باوجود اپنا ایک سینیٹر بھی منتخب نہ کروا پائی؟ کیا یہ آرٹ نہیں کہ سندھ اسمبلی میں 40 نشستیں ہوتے ہوئے ایم کیو ایم کو بھی سینیٹ کی 1 سیٹ ملی اور 9 نشستوں والی مسلم لیگ فنکشنل نے بھی 1 سینیٹر بنوا لیا؟ سینٹ اس لیے تشکیل دی گئی تھی کہ قومی اسمبلی میں کوئی ایک جماعت یا صوبہ عددی اکثریت کی بنا پہ اگر فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کرے تو مساوی وفاقی نمائندگی والی سینٹ اس بلڈوزر کو روک سکے۔ یہاں تو سینٹ ہی زر کے بلڈوزر تلے آ گئی۔ کچھ عرصے پہلے تک قائد اعظم کی تصویر کرنسی نوٹ کے عین درمیان میں ہوا کرتی تھی، مگر کرپشن کا عالم دیکھ کے قائد اعظم کی تصویر بھی درمیان سے کھسکتے کھسکتے نوٹ کے کونے پر آ گئی ہے۔ دھیان رکھیے گا، اگلے الیکشن تک کہیں وہ نوٹ سے فرار ہی نہ ہو جائے۔
پاکستان کے سینٹ کے انتخابات، یہ تھا وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات۔ آپ کے خطوط اور ان کے جوابات کا وقت ہوا ہے، ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ ڈیفنس کالونی لاہور سے غزالہ خان لکھتی ہیں، آپ کا پروگرام ابھی شروع بھی نہیں ہوتا کہ آپ اجازت لیتے نظر آتے ہیں، ذرا اسے کچھ اور ٹائم دیں۔ جس سرفتاری سے خط کا جواب ملتا ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ کے پاس ہر ہفتے سینکڑوں خطوط آتے ہیں، مواد کی کمی نہیں ہوگی، ذرا ہمت کریں اور وقت میں اضافہ کر دیں۔ میرا سوال آج کے پروگرام میں عظیم شاہین صاحب کے خط سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کرہ ارض پر ہر طرف پانی ہی پانی ہے، مگر آپ نے اس کی وجہ کیوں نہ بتائی کہ پھر پانی کی کمیابی کا ہر وقت رونا کیوں رویا جاتا ہے؟ بقول آپ کے، اب تو اگلی عالمی جنگ کے بارے میں اندیشہ ہے کہ پانی کے سلسلے میں ہوگی، اور ہاں یہ بھی بتائیے کہ پانی کتنا پرانا ہے۔
غزالہ صاحبہ، خطوں کا وقت بڑھانا تو فی الحال ممکن نہیں ہے، پانی والی بات کا جواب ذرا تفصیل طلب ہے۔ بات یہ ہے کہ کرہ ارض کا بیشتر حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن وہ زیادہ تر سمندری نمکین پانی ہے۔ اگرچہ سمندروں میں رہنے والی مخلوق کے لیے تو وہ صحیح ہے، لیکن ہم اسے نہ پی سکتے ہیں، نہ مویشیوں کو پلا سکتے ہیں، نہ اس سے کھیتوں کو سیراب کر سکتے ہیں۔ چنانچہ زمین کے پانی کا 97% حصہ ایسا ہے جو ہمارے لیے بالکل بیکار ہے۔
گویا ہمارے پاس محض 3% بچا۔
ہاں جی، 3% بھی کہاں بچا، اس کا بھی 3/4 جو ہے وہ گلیشیئر کی صورت میں منجمد ہے اور 1/4 زیر زمین ہے۔ لہذا ہمارے پاس اس 3% بچے ہوئے میٹھے پانی میں سے بھی صرف 1% ایسا ہے جو کہ ہمارے کام آ سکتا ہے، یعنی جو ہماری دریاؤں اور جھیلوں میں پایا جاتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس پانی واقعی بہت کم ہے، تو اس کمی کو دور کیسے کیا جائے؟
پانی کی قلت دور کرنے کے لیے اصل میں ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی، ویسے ماہرین بھی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کا بہترین حل تو خود عوام کے پاس موجود ہے۔
اچھا، وہ کیا؟
وہ یہ کہ ہم پانی کو ضائع نہ کریں اور اسے سینت سینت کے رکھیں، یعنی بچا بچا کے استعمال کریں۔ اب اگر پانی کا اندھا دودھ استعمال ہم نہیں روکیں گے تو پھر تو یہی ہوگا کہ پانی ہمارا ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے سورج کے بارے میں بھی پوچھا تھا، تو سورج کی عمر 4.5 ارب سال ہے، یعنی نظام شمسی میں وہ سب سے پرانی چیز ہے ہماری۔ مگر اب ایک نئی بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ پانی کی عمر سورج سے بھی زیادہ قدیم ہے۔
اتنی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی ہم پہلے ہی خط پر ہیں۔
تو چلیے پانی کی قدامت پر آئندہ کبھی بات کر لیں گے، فی الحال ہم اگلے خط پہ آ جاتے ہیں۔
یہ اگلا خط ہے چک نمبر EB365 سے۔ رانا طارق جاوید لکھتے ہیں، یہ جان کر حیرت ہوئی کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمنوں کی بمباری سے بی بی سی کے نیوز اسٹوڈیو کی چھت گر گئی تو خبر خان نے پھر بھی خبریں پڑھنا جاری رکھا، اور جب وہ دوسرے اسٹوڈیو میں منتقل ہوئے وہاں بھی بمباری سے اسٹوڈیو تباہ ہو گیا، جس پر نیوز ریڈر بھاگ کر تیسرے اسٹوڈیو میں چلے گئے۔ خط میں آگے چل کر رانا صاحب لکھتے ہیں، آپ تو ہمارے میڈیا کی چلتی پھرتی تاریخ ہیں، آپ سے پوچھنے کو بھی جی چاہتا ہے کہ ہمارے ٹی وی ڈرامے کو زوال کیسے آیا؟ ہم لوگ تو ایشیا بھر میں ٹیلی ویژن کے بہترین ڈرامے پیش کرتے تھے، پھر اچانک ہماری صلاحیتوں کو زنگ کیوں لگ گیا؟ بتائیے عارف۔
رانا طارق جاوید صاحب، میری پیدائش دوسری جنگ عظیم کے بعد کی ہے، اس لیے بی بی سی لندن میں جرمن بمباری کا آنکھوں دیکھا حال تو میں بیان نہیں کر سکتا، البتہ جو کچھ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ درست ہے۔ رہا ٹی وی ڈرامے کا احوال، تو فرق صرف یہ پڑا ہے کہ اب بہت بڑی تعداد میں ڈرامے نشر ہوتے ہیں، جسے لوگ پاکستانی ڈرامے کا سنہری دور کہتے ہیں۔ اس میں صرف ایک ڈرامہ ہفتے بھر میں پی ٹی وی سے نشر ہوتا تھا، جسے تمام اہل خانہ اور بعض صورتوں میں تمام اہل محلہ مل کر دیکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ان ڈراموں کی یاد ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، ورنہ کئی ڈرامے تو آج کل بھی بڑے شاندار نشر ہو رہے ہیں۔
خط کے آخر میں رانا صاحب لکھتے ہیں، بھارت کا علاقہ لاہور سے صرف
17 میل دور ہے، لیکن عملاً یہ فاصلہ لاکھوں میل میں تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ نوجوان تو دور کی بات ہے، ان بڑے بوڑھوں کو بھی بھارت کا ویزا نہیں مل رہا جن کے بچپن کے دوست اور کلاس فیلو اب بھارت میں سفر آخرت کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اگر یورپ میں فرانس اور جرمنی جیسے ایک دوسرے کے جانی دشمن اب نئے حالات میں ایک دوسرے پر اپنے اپنے دیش کا دروازہ کھول چکے ہیں، تو برصغیر میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا پاکستان اور بھارت کے امیگریشن حکام کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے؟
آپ کا یہ انتہائی اہم سوال اس نشریے کے ذریعے پاک و ہند کے امیگریشن حکام تک پہنچ رہا ہے۔ اگرچہ برسوں پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 1947 سے قبل پیدا ہونے والے افراد پر سے ویزے کی پابندی اٹھا لی جائے گی اور وہ یورپ کی طرح کھلے بندوں ایک دوسرے کے ملکوں میں آ جا سکیں گے، لیکن اس پر عمل ابھی تک نہیں ہو سکا۔ نہ تو بھارتیوں کو پاکستانی علاقے میں موجود اپنے پوتر استھانوں کی یاترا کے لیے آسانی سے ویزا ملتا ہے، اور نہ ہی پاکستانی باشندے زیارتوں کے لیے جب چاہیں بھارت کا رخ کر سکتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ صورتحال کب تبدیل ہوگی۔
گاؤں حیدر خان، ضلع نوشیر و فیروز سے ایڈوکیٹ حاکم علی خان نے عدالتوں میں پیش ہونے والے مختلف مقدمات کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ سندھ کے صوبے میں عورتوں کے بنیادی حقوق کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔
جہاں انہوں نے قتل اور ریپ کے جن سینکڑوں واقعات کی نشاندہی کی ہے، وہ حکام کے لیے چشم کشا ہونے چاہیے۔
حاکم علی صاحب کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال کے دوران عورتوں پر جسمانی تشدد کے 1556 مقدمات درج ہوئے، جبکہ ذہنی تشدد کے 901 مقدمات درج کیے گئے۔ کم عمر لڑکیوں کی جبری شادی کے 135 کیس درج ہوئے، جبکہ عورتوں کو جلانے کے 37 واقعات رپورٹ کیے گئے۔
اچھا، یہ تو ان واقعات کا ذکر ہے جن کی رپورٹ پولیس کو درج کروا دی گئی، لیکن ان سے بھی زیادہ واقعات ایسے ہیں جن کی رپورٹ ہی درج نہیں کرائی گئی۔ واقعی یہ معاشرے کے تمام طبقات کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے سامع محمد انور آف میاں والی بھی کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جی ہاں، انور صاحب اپنے خط میں لکھتے ہیں، میں وسطلہ خان کا پرانا مدعا ہوں اور ان کا ہر کالم شوق اور دلچسپی سے سنتا ہوں۔ میں ان کی توجہ اس امر پر دلانا چاہتا ہوں کہ چین، بھارت، امریکہ، جن کی آبادی پاکستان سے بہت زیادہ ہے، وہاں کے وزراء کی کابینہ 1.5 درجن افراد پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں وزراء، نائب وزراء اور مشیروں کی تعداد سینکڑوں تک جا پہنچتی ہے، اور بجٹ کا بڑا حصہ وزراء کی تنخواہوں اور مراعات میں صرف ہو جاتا ہے۔ خط کے آخر میں انور صاحب پوچھتے ہیں،
کچھ علاج اس کا بھی ہے، چارہ گراں ہے کہ نہیں؟ خیر، اس کا جواب تو چارہ گراں ہی دیں گے۔ خطوں کی محفل کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے تازہ خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔
دوہا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ کا خط ملا۔ ترتیب و پیشکش تھی عارف وقار کی۔ پاکستان سپر لیگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ یہ میچ کہاں ہو رہے ہیں؟ کس کے درمیان ہو رہے ہیں؟ ٹیبل پر کیا پوائنٹس ہیں؟ یہ بتانے کے لیے اس وقت شارجہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نامہ نگار عبدالرشید شکور۔ تو شکور، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کا میچ کیا ہے، کن کے درمیان ہے، کیا صورتحال ہے؟
جی، آج کا میچ ہے کراچی اور اسلام آباد کے درمیان۔ یہ اس لیگ کا 15th میچ ہے اور یہ ایک واحد میچ ہے جو آج شیڈول ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نارملی دو میچز ہوتے رہے، لیکن آج ایک ہی میچ کھیلا جا رہا ہے، اور ٹاس جو ہے اسلام آباد نے جیتا ہے اور کراچی کو انہوں نے بیٹنگ کی دعوت دی ہے، جو اب سے کچھ دیر کے بعد اننگ شروع کرے گی۔
اچھا،
کراچی کی ٹیم
تو ابھی میچ شروع ہونا باقی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اب تک کی صورتحال جو ہے، جو میچز ہو چکے ہیں، ان میں لیگ ٹیبل پر پوائنٹس کی کیا صورتحال ہے؟
جی، کراچی اور ملتان دو ایسی ٹیمیں ہیں کہ جو ساتھ ساتھ پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر نمایاں ہیں، سر فہرست ہیں۔ کراچی کنگز نے 4 میچز کھیلے ہیں، 3 جیتے ہیں، اس کا ایک میچ نامکمل رہا تھا تو اس کے 7 پوائنٹس ہیں۔ ملتان نے 5 میچز کھیل لیے ہیں، 3 میچز جیتے ہیں، ایک اس کے شکست ہوئی ہے اور اس کے بھی 7 پوائنٹس ہیں۔ اسلام آباد کی ٹیم اس وقت 5th نمبر پر ہے، اس نے 4 میچ کھیلے ہیں، 2 جیتے ہیں، 2 ہارے ہیں، اور لاہور کلندر جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ اس ٹورنامنٹ کی سب سے مایوس کن کارکردگی کا اس نے مظاہرہ کیا ہے، اور 5 میچز کھیلی ہے اور 5 میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
آپ جیسا کہ خود بھی ذکر کر رہے تھے کہ لاہور کلندرز نے سب سے زیادہ مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور سوشل میڈیا پر بہت تمسخر اڑایا جا رہا ہے ٹیم کا اور اس کے ان کے اونر کا اور باقی تمام لوگوں کا۔ تو یہ بتائیں کہ کیا ہوا، کیا ہے لاہور کلندرز کو، کیوں اتنی بری پرفارمنس رہی؟
دیکھیں، یہ غیر متوقع تو ہم نہیں کہہ سکتے جاوید، کیونکہ جو پہلی پاکستان سپر لیگ ہوئی تھی اس میں 5 ٹیموں میں 5th نمبر پر آئی تھی لاہور کلندر کی ٹیم، جب دوسری سپر لیگ ہوئی تھی تو 5 ٹیموں میں 5th نمبر پر آئی تھی، لیکن اس بار ان کی طرف سے بڑے بلند بانگ دعوے آئے تھے کہ ہم نے काफी कुछ बेहतरी अपनी कारकर्दगी में लाने की कोशिश की है और नया टैलेंट भी सामने लाए हैं और परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। लेकिन अब जिस तरह की सूरत हाल है कि आधा जो टूर्नामेंट कह लें, लीग कह लें, वो मुकम्मल हो चुकी है, पांच मैचेस हो चुके हैं, पांच मैचेस बाकी हैं। तो अब लाहौर जो है, वो कल मेरी बात हो रही थी आकिब जावेद से, तो वो भी खासे मायूस हुए थे और उन्होंने कहा कि बैटिंग की जो गैर जिम्मेदारी है बैट्समैनों की, वो इस पूरी परफॉर्मेंस की बुनियादी वजह बनी है। तो अब देखते हैं कि अगले पांच मैचों में अगर लाहौर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो और दूसरी टीमें बहुत खराब खेलें तो फिर लाहौर के लिए प्लेऑफ तक जाने का कुछ इम्कान है, अदरवाइज फिर वही होगा कि छह टीमों में फिर छठी
जी लगता है। ऐसा है कि जो लाहौर क्लदर्स की आप ये तारीख बता रहे थे तो वो शायद अपनी माजी की रिवायत को बरकरार रखते हुए इस दफ़ा भी कोई आखिरी नंबर पर आए, लेकिन ये देखना भी बाकी है। मैचेस अभी जारी हैं, सैरबीन भी अभी जारी है, हमारे साथ रहिएगा, हम कुछ वक्फे के बाद फिर आपके साथ मुखातिब होंगे।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
अफगान जलेबी मशरूम फरेबी घायल है तेरा दीवाना भाईवा।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप।
सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। हिदायतकार और अदाकार अदनान सरवर ने जब 2015 में पाकिस्तानी ओलंपिक बॉक्सर हुसैन शाह पर फिल्म बनाई तो सिनेमा घरों में अधूरी फिल्म चलानी पड़ी क्योंकि उनके पास फिल्म को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे, मगर शाह को इतनी पजीराई मिली कि अदनान अब अपनी दूसरी फिल्म मोटरसाइकिल गर्ल रिलीज करने जा रहे हैं। हमारी साथी फीफी हारून ने अदनान सरवर से फिल्म और उनके काम के बारे में गुफ्तगू की।
अदनान, आपकी एक फिल्म अनकरीब आने वाली है हमारी स्क्रीन्स पर, मोटरसाइकिल गर्ल।
जी, मेरी दूसरी फिल्म है जी।
मेरे ख्याल थोड़ी सी कहानी आप इनकी बता दें क्योंकि बहुत से ऐसे लोग इस वक्त सुन रहे होंगे जो शायद उनको पूरी कहानी नहीं पता। ये जो कहानी है इस लड़की की, जैनत,
बेसिकली जैनत के जो वालिद साहब थे वो बहुत मोटरसाइकिल के शौकीन थे और उनका जिंदगी भर यही ख्वाब था कि वो एक मोटरसाइकिल के ऊपर सोलो जर्नी करें, रोड ट्रिप करें लाहौर से लेकर खंजराब तक चाइना बॉर्डर तक। लेकिन सफर पर रवाना होने से पहले ही वो नींद में ही चल बसे। तो ये लड़की जब बड़ी हुई तो उसको ऑब्वियसली सारी जिंदगी यही पता था कि मेरे वालिद साहब का एक ख्वाब था।
तो वो एक ये उनके वालिद साहब का ख्वाब था जो वो पूरा करना चाह रही थी।
वालिद साहब का ख्वाब पूरा करने के लिए वो मोटरसाइकिल जर्नी पर निकली और साथ साथ एक ऑनलाइन ब्लॉग उसने अपने फेसबुक के ऊपर कॉल्ड वन गर्ल टू व्हील्स के नाम से अपनी जर्नी के बारे में बताना शुरू कर दिया। वो ब्लॉग था जो कि वायरल हो गया, काफी एक फॉलोइंग भी शुरू हो गया पूरी दुनिया में, मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके ऊपर स्टोरी की और इवन पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट ऐसा रहा कि अब ये 22 साल की जो लड़की है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे, टेड टॉक्स पे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाती है और औरत और आदमी की बराबरी के बारे में और खासतौर पे औरत की जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसके बारे में लेक्चर्स देती है और उसकी एक अमेजिंग कहानी का मैं समझता हूँ एक आगाज है, पता नहीं आगे क्या करेंगी। तो उनकी स्टोरी के सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया, क्योंकि मेरा एक पर्सनल भी इसमें एजेंडा कह लें, ड्रीम कह लें, यह कि अगर मोटरसाइकिल के ऊपर पाकिस्तान में खातून नजर आ जाए तो वो खबर ना बने, बीबीसी उन पे फीचर ना करे, उनकी लोग तस्वीरें ना लें, उन पे फिल्में ना बने,
मतलब ये जरूरी ना हो क्योंकि एक आम सी चीज हो,
आम सी चीज हो।
लड़की अगर मोटरसाइकिल चलाती है तो पाकिस्तान में लोग मुड़ के देखते हैं, ये एक ऐसी चीज सोची जाती है कि ओह एक लड़की चला रही है।
पाकिस्तान ऐसा नहीं हुआ करता था। जब मैं बच्चा होता था तो मेरी वालदा खुद मुझे साइकिल के ऊपर बिठाकर, पीछे बिठाकर पूरे शहर में मॉल रोड के ऊपर अप एंड डाउन बाइसिकलिंग करती रहती थी और कोई न्यूज नहीं बनती थी।
साइकिल्स थे मगर मोटरसाइकिल्स पे खवातीन कम नजर आती,
क्योंकि उस वक्त ऑब्वियसली मोटरसाइकिल इतने थे भी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये कि हमारी जो तारीख है उसका धारा थोड़ा सा बदल दिया गया था लेट 70s एंड ऑल थ्रू द 80s, तो हम लोग वैसे इस तरह के हैं नहीं है जिस तरह के बना दिए
जब जियाउल हक साहब आए थे।
जी बिल्कुल। तो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग उस धारे को वापस सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तारीख जो है वो 30 साल नहीं, 3000 साल पुरानी है, और उसमें खवातीन का जो एक रोल रहा है सोसाइटी के अंदर और कल्चर के अंदर, बेसिकली अपनी छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि उनको वापस उस तारीख के धारे को बेसिकली सीधा कर दिया जाए।
एंड द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर वुमेन एज वेल।
बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
फेमिनिज्म से आपका कोई लगाव है?
मेरा जाती ख्याल ये है कि खवातीन को जो है वो दुनिया रन करनी चाहिए और आदमियों को असिस्ट करना चाहिए।
ये भी कोशिश कर लेते हैं, बाकी तो मर्दों ने इतने साल चलाई दुनिया तो ये हाल हुआ है, तो शायद खवातीन ही कुछ बेहतर कर लें।
आप अपनी आबादी का 50% हिस्सा जो है उनको बेड़ियां पहना कर नहीं रख सकते और एक्सपेक्ट करें कि आप
बिल्कुल नहीं
जाएंगे।
बिल्कुल नहीं। मगर जैसे अगर आप ये देखें कि आजकल मेरा ख्याल पंजाब गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है खवातीन को मोटरसाइकिल्स की तरफ,
और ऑब्वियसली उसके पीछे भी उनके इकोनॉमिक जो है वो एजेंडा और टारगेट्स हैं, जिनको पता है अगर उन्होंने मीट करना है तो उन्हें मोबिलाइज करना पड़ेगा। इस 50% जो डोरमेंट मॉन्स्टर जिसको मैं कहता हूँ पोटेंशियल जो है उसको, और आई नो हम लोग उनके साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। सुहायली अब्रो जो कि बेसिकली इस फिल्म की प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रही हैं, उनकी मोटरसाइकिल ट्रेनिंग उसी इंस्टीट्यूट में हुई थी वुमेन ऑन व्हील्स में, उनको हमने उधर ही भेजा था। बहुत प्रोफेशनल लोग हैं और आई थिंक वो लोग जो कर रहे हैं औरतों की मोबिलिटी के लिए बहुत काबिल पजीराई है।
सुहायली अब्रो जो है वो हमारी मुल्क की जानी मानी अदाकारा है, बहुत वर्सटाइल है, मगर पिछले 2-3 सालों में वो कम नजर आई। तकरीबन 2 साल के बाद उनकी एक फिल्म रिलीज हो रही है, इस रोल के लिए आपने सुहाई को क्यों चूज किया?
एज अ राइटर और डायरेक्टर मैं जब कुछ लिखता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे जहन में, हर राइटर के जहन में, हर डायरेक्टर के जहन में एक परफेक्ट कास्टिंग चॉइस होती है उस कैरेक्टर के लिए। और जब मैंने लिखना शुरू किया था ये स्क्रिप्ट तो मुझे उस वक्त से ही पता था कि ये सुहाई के अलावा कोई रोल प्ले कर ही नहीं सकता है। एक्चुअली मैं उनसे कभी मिला नहीं था, मिले तो उस वक्त मैं लिखने के फेज में था और मैंने उसी वक्त कह दिया था कि मैं आपके साथ ये फिल्म करना चाहता हूँ। ऑन द स्पॉट उन्होंने कहा था जी बिल्कुल करनी है, उन्होंने शाह मेरी लास्ट फिल्म देखी थी। क्यों वो 2 साल? क्योंकि आई थिंक उनको सही स्क्रिप्ट, सही प्रोजेक्ट, वो एक बहुत समझदार और इंटेंस आर्टिस्ट हैं, उनको एक खास किस्म के तरीके से उनकी फिल्मों की वजह से और उनके जो पिछले कैरेक्टर्स थे उनकी वजह से देखा जाने लगा था, और उसी किस्म के एक ही तरह के रोल्स वो किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो होते हैं वो
स्पॉइल्ड रिच गर्ल,
हाँ बेसिकली। और असल में वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इंटेलिजेंट तरीन एक्टर हैं और उनकी जो एक्टिंग प्रोवेस है खासतौर पर इस फिल्म में बात काम करने के बाद, वो उनकी जो रेंज एज एन एक्टर है वो इस फिल्म में सामने नजर आएगी लोगों को। आई थिंक ये फिल्म सुहाई अब्रो की एक करियर डिफाइनिंग फिल्म साबित होने वाली है। सरमद खुसर्ट हैं जी फिल्म में, वो एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर अपनी प्रीवियस कैरेक्टर से प्ले कर रहे हैं। समीना पीरजादा उनकी वालदा प्ले कर रही हैं प्रोटैगनिस्ट की। उसके अलावा अली काजमी हैं फिल्म के अंदर जो कि उसके फियांसे प्ले कर रहे हैं। तो हमारी कास्ट काफी अच्छी और स्ट्रांग एक्टर्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। सोशल इश्यूज को एड्रेस करते हुए मेरी कोशिश होती है कि हम प्रीची ना हो जाएं, लेक्चर ना देने लग जाएं। तो फिल्म को अगर मैं,
ये काफी फिल्मों में हो जाता है कि एक मोनोलॉग सा जरूरी हो समझा जाता है जिसमें डायरेक्टर की पूरी एक दलील होती है, राइटर की वो सामने आती है।
जी अगर अपनी दलील एक मोनोलॉग के सूरत में पेश करनी पड़ गई तो आपने स्टोरी सही तरह उसको थिंक आउट नहीं किया स्क्रिप्ट को। मेरी कोशिश यही होती है कि जी लेक्चर्स ना झाड़ने लग जाएं लोगों को, क्योंकि लोग अपनी मुश्किलात को जो है वो भूलने के लिए सिनेमा में आते हैं। हमारा मीडिया लैंडस्केप पहले ही बहुत डिप्रेसिंग है।
वो जो रोती धोती औरत जो हमें टेलीविजन पे भटकती हुई नजर आती है बेचारी।
जी हाँ, मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ अगर आप आमिर खान की फिल्मोग्राफी देखें तो वो बहुत गहरी बात कर जाते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिबादे के अंदर पाकिस्तानी सिनेमा का फ्यूचर क्या है और एक्चुअली पाकिस्तानी सिनेमा है क्या वो अभी तक डिफाइन नहीं हो सका है। हम 2015 से पहले बहुत कम चीजें निकलती थी, 30 साल इंडस्ट्री बंद रही है, तो अभी फिल्म मेकर अपनी आवाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
पहले जब फिल्में आईं तो मेरा ख्याल पीपल वर मोर एक्सेप्टिंग कि हर किस्म की फिल्म जो थी, जामे की फिल्म मोर जो थी वो चली, वार चली, शोएब मंसूर की फिल्में चली, ये दायरा जो है वो छोटा होता जा रहा है।
जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो बहुत इवॉल्व हो चुका है। जब 2014-15 में फिल्में आनी शुरू हुई उस वक्त एक नॉवल्टी फैक्टर था जी पाकिस्तानी सिनेमा, और सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा हैशटैग चला करता था,
लोग बुरी फिल्में भी जाके देखते थे,
लोग बुरी फिल्में भी देखते, और अवाम ने बहुत चांस दिया पाकिस्तानी सिनेमा को, ऐसी ऐसी फिल्मों ने भी बिजनेस किया जो शायद वो हक नहीं रखनी थी बिजनेस करने का। अब جب عوام نے 2-3 سال پیسہ لٹا دیا ہے پاکستانی سینما میں, اور جب باہر نکلتے ہیں تو بس وہ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے کیوں دیکھی فلم پاکستانی. کیونکہ اب جی زمانے چینج ہو گئے ہیں, اب مجھے پتا ہے لڑکوں کا جو ملتان کے پاس شہر جہانیہ میں بیٹھے ہوئے اور ہاؤس آف کارڈز دیکھ رہے ہیں, لوگ حیدرآباد نواب شاہ میں بیٹھ کر گیم آف تھرونز دیکھ رہے ہیں, اب وہ کانٹینٹ اچھا مانگتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے پچھلے 2 سال میں جو فلمز ہٹ جن کو کہتے ہیں ہٹ ہوئی ہیں, دے ور گڈ فلمز. پنجاب نہیں جاؤں گی واز اے گڈ فلم, سٹارز ڈونٹ میٹر.
لوگوں کو سنیما لانے کے لیے سٹار پول ضروری تو نہیں ہے مگر امپورٹنٹ ہوتی ہے, مگر اس کے بعد اگر فلم اچھی نہ ہو,
سٹار آپ کو پہلا ویکینڈ دے دے گا جی, اس کے بعد ورڈ آف ماؤتھ چلے گا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اتنی ہیویلی پروموٹڈ فلمز آئی ہیں پچھلے 1 سال کے اندر جو نہیں چلیں, اب صرف کانٹینٹ چلے گا.
آپ اسکرپٹ بھی لکھتے ہیں, آپ ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں, شروع میں آپ میوزیشن بھی تھے, شاہ کے گانے آپ نے خود کمپوز کیے تھے.
میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سا فلم میکر سمجھتا ہوں.
اچھا, خود کو سیلیبریٹی نہیں سمجھتے؟
نہیں بالکل بھی نہیں, آلدو سیلیبریٹی ہونے کے اپنے فوائد ہیں. میری لائف کی ٹریجیکٹری کچھ اس طرح رہی ہے کہ مجھے اپنا اسکل سیٹ ڈیولپ کرنے کا موقع ملا ہے, گانے بھی لکھ لیتا ہوں,
اور شام میں تو آپ نے ایکٹنگ بھی کی ان دا مین رول.
جی بالکل, ہلکا پھلکا ایکٹ بھی کر لیتا ہوں.
اب شاہ ہلکی پھلکی فلم تو نہیں تھی نا, مطلب لیاری کے باکسر کے بارے میں ایک فلم بنائی گئی, کسی اور نے اس قسم کی فلم نہیں بنائی. بہت آپ کو پذیرائی ملی اس فلم کے لیے.
میں اب بھی میوزک بناتا ہوں لیکن اب مجھے کوک اسٹوڈیو پہ جا کے گانے نہیں گانے, مجھے اپنی فلمز کے میوزک کرنا ہے.
آپ کو نامینیشنز دونوں کے ملے تھے, ایکٹنگ کے بھی, ڈائریکٹنگ کے بھی,
میوزک کے بھی تھے
فار اوارڈ. اچھا, میوزک کا بھی تھا,
تینوں کے ملے تھے.
تینوں آپ نہیں جیتے میرا خیال.
ہاں جی, کچھ نہیں جیتا. ایسے لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے اپنی پہلی فلم کے ساتھ. کچھ سال پہلے آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا ایز اے ڈاکٹر, لیکن آرٹس نے مجھے پل کر لیا واپس. امپلسو آرٹسٹ ہوں, مجھے اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے, میں کوئی اسٹوری سنانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ وہ میں کر جاؤں. ہم جب یہ موٹر سائیکل گرل بھی جب شروع کرنے لگے تھے تو تقریباً ہر ایک نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ یہ فلم نہ کریں کیونکہ یہ اس کے کوئی ٹیکرز نہیں ہوں گے, یہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے گی فلم ہمارے کلچرلی بھی اور انویسٹرز وائز بھی.
ایز اے اسٹریٹجی اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ آپ نے ایک بڑی کمرشل آرٹسٹ کو اس قسم کی فلم میں کاسٹ کیا, کیونکہ پھر لوگوں کی انٹرسٹ جو ہے
بالکل
تھوڑی سی زیادہ بڑھ جاتی ہے.
سہائے میرے ساتھ فلم کے اندر میری جس کو کہتے ہیں کہ پارٹنر ان کرائم رہی ہے, کریٹو پروسیس کا بہت گہرا حصہ رہی ہے.
زینت کے ساتھ آپ کی میٹنگز ہوئی تھی؟
میں ایک فلم کے اسکرپٹ پہ کام کر رہا تھا, ایک آئیلینڈ کے اوپر بیٹھا ہوا بہت دور پاکستان سے, اور مجھے اس کی اسٹوری جو تھی وہ وائرل ویڈیو جو ہو رہی تھی اس وقت میں نے دیکھی تھی بیٹھ کے, اور جو ہی میں نے دیکھی میں نے اسی وقت اس کو کانٹیکٹ کیا. ود ان اے ویک میں ان کے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا. جو زینت کی موٹیویشنز تھیں, اس کی مدر کی جو سپورٹ تھی, اس کے بھائی کی جو سپورٹ تھی جس نے اس کو بائک چلانا سکھایا اور پھر اس کو جرنیز پہ لے جانا شروع کیا, سو میں کافی کلوزلی انوالو رہا ہوں ان کے ساتھ جیسے میں حسین شاہ صاحب کی فیملی کے ساتھ انوالو رہا تھا. اور میری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے جب شاہ نکلی تھی تو حسین شاہ صاحب کو گورنمنٹ نے ایک پرائز دیا تھا جو کہ اولمپک میڈل جیتنے پہ, جو کہ زمین تھی, پلاٹ تھے کچھ, اور جب وہ پلاٹ دیکھنے گئے تھے تو ادھر پلازا بنا ہوا تھا, اور ان کو وہ پلاٹس کبھی نہیں ملے اور وہ بہت غربت میں رہتے رہے, اور پھر آبویسلی انہوں نے ملک چھوڑ دیا. جب ہم نے فلم بنائی تو ہم نے ایک کام یہ کیا کہ باکس آفس ریٹرن میں سے تقریباً $20,000 $25,000 کے وہ پلاٹس تھے, تو ہم نے باکس آفس ریٹرن میں سے ان کو وہ پیسے جو ایز اے نیشن ہم ان کو او کرتے تھے وہ میں نے ریٹرن کر دیے تھے.
نیشن اوڈ اٹ ٹو ہم, مگر آپ نے
میں ہائپر نیشنلسٹک بندہ بالکل بھی نہیں ہوں, لیکن وہ حسین شاہ کی یادیں میرے بچپن کا حصہ تھیں. میں نے دیکھے تھے وہ میچز, مجھے پتا تھا, میرے پاس ان کی پریس کٹنگز پڑی ہوا کرتی تھیں. آئی تھاٹ وی اوڈ اٹ ٹو ہم کہ ہم اس کو وہ واپس کر دیں پیسے. سملرلی میں چاہتا ہوں کہ جب میں زینت کے ساتھ کام کروں تو اس کو کریئر گائیڈنس, بیکاز شی از ینگ, پلس یہ جو آپ نے ویمن آن ویلز کیمپین کی بات کی, اس میں بھی ہم فلم میں ان کو ساتھ لے لے کے چل رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ فلم کا ایک اچھا امپیکٹ ہو, ان دا سینس کہ یہ جو چیزیں ہیں جس میں خواتین کی موٹر سائیکل ٹریننگ اور اس کو پروموٹ بھی کیا جا سکے, اور ہوپفلی ان 4-5 سال جب ہم سڑک پہ نکلیں تو اتنی خواتین نظر آئیں کہ وہ خبر نہ بنے.
سہائے اور زینت کا سامنا ہوا ہے, ملے ہیں وہ دونوں؟
اٹس ویئرڈ, بڑا عجیب سا ہے, ریئل لائف اور ریل لائف دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں. ان میں کافی سملیرٹیز بھی ہیں, دونوں جو ہیں وہ ایڈونچرس ٹائپ ہیں, دونوں جو ہیں ایتھلیٹک ہیں کافی, دونوں جو ہیں وہ فیئرسلی انڈیپینڈنٹ خواتین ہیں. ان میں کافی دوستی بھی ہو گئی آپس میں, اور وہ سیٹ پر بھی آتی رہیں زینت, ان کو ہم نے انوالو بھی رکھا کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اندر. But it was very strange experience to see دو زینتس بیٹھی ہوئی ہیں, مزے کا ایکسپیرینس تھا.
ہدایت کار اور اداکار عدنان سرور, جن سے گفتگو کی فیفی ہارون نے. اسی کے ساتھ سیربین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد علی اور پروڈیوسر فراز ہاشمی. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے مائیکل ریگارڈ, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. جاوید سمرو کو اجازت دیجیے, اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر.
پاکستان میں سینٹ کے گزشتہ روز انتخابات کے بعد اب چیئرمین سینٹ کے لیے سیاسی رابطے شروع ہو گئے ہیں. ہارس ٹریڈنگ کے الزامات عائد اور مسترد کیے جانے کے بعد آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے سینیٹر سے رابطے کیے جا رہے ہیں. افغانستان کے انٹیلیجنس حکام نے دارالحکومت کابل سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے دو مشتبہ رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. مالی کے شہر گاؤں میں سونگھائی اور عرب کمیونٹیز کے درمیان کئی روز کی کشیدگی کے بعد اب وہاں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور شہریوں کے اسلحہ لے کر نکلنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. شامی حکومت کی حامی فورسز محصور زدہ علاقے مشرقی غوطہ میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے کے کچھ حصے میں داخل ہو گئی ہیں. اور پاکستان سپر لیگ میں آج اسلام آباد یونائٹیڈ اور کراچی کنگز مد مقابل ہیں. اسلام آباد نے اب سے کچھ دیر قبل ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.